بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. آج بتاریخ 4 مارچ 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظ اللہ سے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 79 میں شروع ہونے جا رہی ہے، امید کے بغیر سماعت فرمائیں گے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ حج کے دنوں میں یعنی 10 تاریخ کو انہوں نے بال کٹائے، قربانی کی اور طواف افادہ نہیں کیا، لہذا انہیں اس چیز کا پتہ اور اس چیز کا علم نہیں تھا. طواف افادہ کیے بنا وہ مینا میں مقیم رہے. اچھا کہ 12-13 تاریخ جب ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے طواف ودا کیا اور طواف ودا کر کے اپنے گھر چلے آئے. تو ساتھی کا سوال ہے کہ ان کا حج مکمل ہوا یا نہیں؟ اگر مکمل نہیں ہوا ہے تو کیا دم دینا پڑے گا، یا پھر انہیں دوبارہ حج کرنا پڑے گا، یا کیا صورت حال ہے ان کے لیے؟ والا آپ فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کے گزرے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے، اس وقت تک آخر لاپرواہی کیوں کی جا رہی ہے؟ سوچنا چاہیے، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے. اگر دنیا کا معاملہ ہوتا تو اس کے لیے اتنی لاپرواہی نہیں ہوتی، لیکن حج کے لیے اتنی لاپرواہی کیوں ہو رہی ہے؟ اب 5-6 مہینے گزر جا رہے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں کو جلدی سے کام لینا چاہیے اگر حج میں کوئی غلطی رہ گئی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی افادہ حج کا رکن ہے، اور رکن اعظم یعنی بڑے بڑے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے. اس کے رہ جانے سے آدمی کا حج نہیں ہوگا. اب اگر کوئی شخص دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر طواف افادہ باقی رہ گیا ہے، اسے طواف کرنا ضروری ہے. اب اگر وہ غیر شادی شدہ تھا، تو سعودیہ میں ہے، تو اسے سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ یہاں سے بغیر کسی تاخیر کے جائے، اور بہتر یہ ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھے، جائے عمرہ کرے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنا طواف افادہ کی نیت سے کرے. اور اگر بغیر عمرے کے بھی داخل ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ حرم میں داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک رکن حج اور عمرے سے متعلق ایک رکن ادا کرنے جا رہا ہے، لہذا وہ بہتر ہے کہ عمرے ہی کے احرام سے اندر جائے. اب اور اگر وہ شادی شدہ ہے، تو اپنی بیوی سے ہم بستر بھی ہو گیا ہے، تو اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، لاعلمی میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے اور جائے عمرے کا احرام باندھ کر کے، ایک نہیں ہے، عمرے سے اپنا فارغ ہو کر کے وہ طواف کرے، طواف افادہ کی نیت سے، اور ایک دم دے. یاد رہنا چاہیے کہ طواف افادہ ایک ایسا رکن ہے کہ اب وہ کسی بھی صورت میں ادا کرنا ہی ہے. اور اگر اب ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں تک اس کے لیے آنا تقریباً ناممکن ہے، جیسے مثال سے ہندوستان اور پاکستان چلا گیا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک بکری ذبح کر کے حلال ہو جائے، البتہ اس کا یہ حج نہیں ہوا، اس کے اوپر حج فریضہ باقی رہ جائے گا. جب اسے دوبارہ موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کا دے گا، تو اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا، ورنہ حج کے ترک کا گناہ اس کے اوپر رہے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی، پوچھتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے کوئی اکابر ہیں، شاید حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نور مسجد یعنی عبادت کا نور مسجد میں ملے گا، اور اسی طریقے سے علم کا نور مدرسے میں ملے گا، اور ایمان کا نور جو ہے اللہ کے راستے میں ملے گا، اور اسی طریقے سے ذکر کا نور خانقاہ میں ملے گا. تو بہرحال ساتھی نے ایک الگ قسم کا سوال کیا ہے کہ تو ایسی یہ بات جو ہے حدیث سے ٹکراتی ہے کہ ایسی باتیں کہی جا سکتی ہیں یا نہیں کہی جا سکتی؟ اس سے میرا بھی ایک سوال سنگات ہے اضافہ کرتے ہوئے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے اقوال زرین کے طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض بعض چیزوں کو، تو اس چیز میں شریعت کا کیا نقطۂ نظر ہے، شریعت کا کیا اصول ہے کہ کوئی آدمی کوئی جملہ کہے تو کبھی کبھار کبھی اقوال زرین ہوتے ہیں، کبھی شریعت سے ٹکرا جاتے ہیں، حدیث سے ٹکرا جاتے ہیں، یا کوئی حدیث سے ٹکراتے نہیں بلکہ بات اچھی لگتی ہے, تو یہ اقوال زرین ہوں یا علماء کے اقوال ہوں ان کو کس پس منظر میں لیا جائے گا ان کو بیان کرنے کے لیے؟
نہیں دیکھیے, شیخ کے جو اقوال ہیں تھوڑی سی اگر اس کے اندر اصلاح ہو جائے تو وہ بڑے اچھے ہیں. سب خانقاہ اسلام میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملے گا, اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں مسجدیں ہیں دین کے نام پر جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں وہاں پر بیٹھ کر کے یہ چیزیں ملیں گی. تو یہ جو سکھ آپ نے کہا یہ اقوال زرمی ہیں, سبھی سے ٹکراتے نہیں ہیں, انہیں کوئی آدمی قرآن اور حدیث نہ سمجھے, ہے گئے قرآن اور حدیث نہ سمجھے. اس لیے کسی میں تو کوئی شک نہیں ہے, جب تک آپ مدرسے میں داخل نہیں ہوگے یا مدرسہ صرف نام ہو ورنہ کسی کے پاس, تو آپ کو علم کا نور کہاں سے ملے گا؟ آپ کو علم کا نور کہاں سے ملنے والا ہے؟ اس طریقے سے جب احم اللہ اور نیک لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو نہیں ملیں گے اخلاق, آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلیں گے. جہاد کے لیے ہے, دین کی دعوت کے لیے یہ ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اپنے طور پر صحیح ہیں, اپنے طور پر صحیح ہیں. ان کو ان کے زاویے سے نہ دیکھیں جس زاویے سے انہوں نے دیکھا ہے, جہاں سے تبلیغی جماعت یہی چیزیں کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں تک دین کا کام ہے, تبلیغ کا کام ہے, نکلنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, یہ کیا ہے؟ یہ اچھی چیز ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ بظاہر یا کسی نفس شرع سے ٹکراتے نہیں ہے تو اس کے قبول کرنے اس کے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے صاحب, پوچھتے ہیں قبرستان میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے قبرستان میں نماز سے منع کیا گیا ہے, ایسے نہیں بھائی, اور تمام مذہب والے اس پر متفق ہیں کہ مقبرہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کو صبح ہوتا ہے جنازے کی نماز. اصل میں جس نماز کی عمانیت ہے وہ نماز کون سی ہے؟ رکوع اور سجود والی نماز ہے نا. البتہ جنازے کی نماز قبریں سامنے نہیں ہے تو قبرستان ہے نا, تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ قبر پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی نماز پڑھنا ثابت ہے.
یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یعنی مجبوری کے وقت یعنی کسی ضرورت کے وقت اگر نماز کوئی پڑھنا چاہتا ہے قبرستان میں, جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی خبر کھود رہے ہیں دو چار آدمی اور اسی وقت جو ہے نماز کا ٹائم ہو گیا, تو ایسے وقت کیا وہاں سے نکلیں گے قبرستان سے یا وہیں پر ٹھہرے ٹھہرے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یا کوئی کام کر رہا ہے قبرستان میں, مثال کے طور پر کوئی یعنی باڑ لگانے کا کام چل رہا ہے, لائٹ لگانے کا کام چل رہا ہے, دو چار آدمی وہاں پر موجود ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھنا چاہتے ہیں, قبرستان کافی بڑا ہے اور دور بھی ہے, تو ایسے موقع پر کیا انہیں واپس اپنے شہر جا کر نماز پڑھنا ہوگا یا وہیں پر نماز پڑھنا
ہوگا؟ اس کے لیے تو بہتر ہے قبرستان کی جو حدود ہیں اس کے حدود سے نکل کر کے نماز پڑھ لیں, ایسے نہیں قبرستان کے حدود سے نکل کر کے یہ پڑھ لیں, یا قبرستان ابھی اس طرف ہے اور اس طرف جو ہے دسیوں میٹر اور بیسوں چھبیسوں میٹر اس طرف کنارے ہیں, جا کر کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ اصل میں جو مانے تھے قبر کی تعظیم یا اس سلسلے میں مانیت ماری ہے.
اگر سوال ساتھی پوچھتے ہیں کیا کسی غیر مسلم کے لیے شفا کی دعا کی جا سکتی ہے؟
کوئی لڑکا نہیں, یہ رحم کی اسلام دعوت دیتا ہے, خیر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ نہیں, تو اس کے لیے رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر رحم کرے کہ تم شفایاب ہو جاؤ, شفایابی دعا کی جاتی ہے, اس کی مدد کی جا سکتی ہے, کیونکہ کوئی ممانعت نہیں ہے.
اگر سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ بعض کے بعد اور اقامت سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا یہ سنت ثابت ہے یا یہ بدعت کے زمرے میں شمار ہوگا؟
ظاہر بات یہ بدعت ہے, اس لیے کہ عبادات اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک حدود رکھی ہے, اور حد یا حدودا فلا تعتدوا, صلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت متعین کیا ہے, نماز اذان ہے مثال کے طور پر, اذان کی جو کلمات ہیں اس میں صلاۃ اور سلام کا ذکر ہے نہیں ہے, لہٰذا اس میں اضافہ کرنا اس کے آگے پیچھے پڑھنا یہ گویا کی ایک ایسی چیز ایجاد کرنا ہے جو شریعت کے اندر نہیں ہے, جو بدعت کی زمرے میں آئے گی.
اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں بریلوی حضرات اپنی مساجد میں دوسرے مسلک کے لوگوں کو نماز سے منع کرتے ہیں, ایسا کرنا کیا حکم رکھتے ہیں؟
اس کا پتہ تو قرآن مجید میں ہے, ومن اظلم ممن مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعۃ فی خرابہا, ہے کہ نہیں, اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو نماز لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روک رہا, اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روک رہا ہے, بہت بڑا ظلم ہے.
یعنی اس سے مخالف کوئی مثال کے طور پر کوئی دوسری جماعت کا عزیزی اگر یہ عمل کرتا ہے یا کوئی مصلحت وہاں پر موجود ہے تب کیا حکم ہوگا؟
مصلحت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. مصلحت ہے کہ لڑائی کیا, مصلحت کیا الگ مسئلہ ہے, صحیح کہ نہیں. لیکن اگر کوئی وہاں پر رکاوٹ نہیں ہے تو کسی بھی مسلمان کو کسی مسجد سے روکا نہیں جائے گا اللہ کی عبادت کے لیے. کسی مسلمان کو کسی بھی مسجد سے اللہ کی عبادت کرنے سے روکا نہیں جائے گا, الا ایک وہاں کوئی بدعت کا ارتکاب کرنا ہے, شرک کام کرے گا تو وہاں سے اس کو روکیں گے. جی
اگلا سوال ہے, صاحبی نے حدیث پوسٹ کی ہے جس میں سورۃ الاخلاص کی فضیلت بیان کی گئی ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, کیا تم میں سے کوئی اس بات کا عزیز ہے کہ ایک رات میں سورۃ القرآن پڑھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا, ایک رات میں کون سورۃ القرآن پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل ھو اللہ احد, سورۃ الاخلاص سورۃ القرآن کے برابر ہے. صحیح مسلم. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کسی کافر کا مال کھانا کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کافروں کا حساب نہیں ہوگا, یہ سیدھا جہنم میں جائیں گے.
لیکن آپ کا حساب تو ہوگا, کافر کا حساب نہیں ہوگا لیکن آپ کا حساب تو ہوگا, اور کہنے کا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن ہر کافر برابر درجے میں نہیں تھے, کافروں کے بھی لوگوں پر جو ظلم کیا ہے اور یہ کیا اس کے درجات بلند ہوں گے. تو آپ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے وہ کسی کا مال حلال نہیں کیا ہے.
اگلا سوال ابھی پوچھتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں اس وقت شامل ہو جب امام فاتحہ جب اقرار کر رہا ہو تو اس وقت شامل ہونے والا کیا کرے, جبکہ قرآن کا سننا فرض ہے اور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو ایسی صورت میں قرآن قرآن سنے یا فاتحہ پڑھے؟ برائے مہربانی جواب دیں.
دیکھیے اسے جلدی جلدی آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا چاہیے, تو اس لیے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد قرآن اپنا سنے. اور اگر ایسا ہے کہ امام جو ہے ٹھہر ٹھہر کر کے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو سب ساتھ میں فاتحہ پڑھ لیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ممبر پر خطیب بیٹھتے ہیں, اذان ہو رہی ہے, یعنی ممبر پر خطیب صاحب بیٹھنے کے بعد اذان ہو رہی ہے, ایسے وقت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اذان ٹھہر کر اذان کا سنے اور جواب دے یا سنت پڑے فوری؟
دیکھیے اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد کی دونوں طرف گنجائش ہے نا, لیکن بہتر یہ ہے کہ اذان کا جواب دے لے پھر اس کے بعد سنت اپنی شروع کرے. لیکن اگر کوئی آدمی سننا شروع کر دیتا ہے تو ہم اسے نہیں کہیں گے کہ وہ غلط کر رہتا ہوں, اس لیے کہ اذان کا جواب دینا یہ متفق علیہ نہیں ہے کہ یہ واجب ہے بلکہ سنت ہے.
اگر خطبہ سننا,
خطبہ سننا تو واجب ہے,
چاہتی ہوں میں زیادہ تر اسی رائے پہ جائیں گے.
کیا میں تو یہی کہوں گا اذان کا جواب دے دیں پھر اس کے بعد اپنا جلدی سے دو رکعت ہلکی پڑھ کر کے خطبہ سننا شروع کر دے, جب تک وہاں ابھی تمہید کر رہے ہیں مقدمہ باندھ رہے ہیں اتنا شروع کر دے. اتنے
بنیاد پر آپ کو یہ لگتا ہے
اس لیے کہ اذان کے جواب دینے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, ہو تم ایسا اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. اب جب دو چیزوں کو جمع کر لے رہا ہے دونوں اس میں کہ اذان کا جواب بھی دے رہا ہے دیکھ لے رہا ہے اور وہ جو رکعت پڑھ ہی لے رہا ہے, تو انشاءاللہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. ورنہ اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے جیسا کہ شیخ ابن عثیمین کا ہمارے خیال فتویٰ ہے کہ نہیں وہ نماز شروع کرے گا تو کوئی غلط کی بات نہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک بہن کا کہنا ہے کہ ان کی ساس شوہر کی ماں فائلہ کے شوہر کو پانی میں ایک کاغذ ملا کر پلاتی ہیں جس کاغذ پر کچھ لکھا ہوتا ہے, اور جب سے ان کی ساس یہ عمل کرتی ہے اس کے شوہر کا ان کے ساتھ ہمیشہ برا برتاؤ کرتے ہیں. اس بہن نے کہا کہ اب کیسے علاج کیا جائے کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے؟
دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, کہتے ہیں اس کے سامنے روئیے گڑگڑائیے, آپ کے اندر جو اللہ کی رات اللہ کی عبادت کے طور پر تقصیر ہے اس کو دور کیجیے, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاص اور مخلص آپ رہیں اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کیا اس کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا, ایک چیز. اور دوسری چیز آپ نے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کیجیے, میاں بیوی کے درمیان وہ تعلق رہتا ہے کہ اگر حکمت سے کام لے بیوی اور شوہر حکمت سے کام لے تو ایک دوسرے کو کسی بات کا قائل کرنا یہ مشکل نہیں ہوتا. مشکل وہاں پر کیس آتی ہے کہ ہر آدمی اپنی انا کے اوپر اتر آتا ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہاں ہماری ہی بات مانے اور اپنی سختی کے اوپر اٹ جاتا ہے تو بات وہیں پر بھی جایا کرتی ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ استنجا کرتے وقت اگر غلطی سے ایک خطرہ پیشاب کے کپڑوں پر پیشاب کا خطرہ اگر کپڑوں پر پڑ جائے تو کیا ہم اس خطے کو دھل کر وضو بنا سکتے ہیں یا اس کپڑے کو بدلنا ہی بہتر ہوگا؟
نہیں, صرف اتنا دھلنا ضروری ہے کہ نہیں ہے, کپڑے کا پورا بدلنا یہ ضروری نہیں ہے, صرف اتنا دھول لیں جہاں پر آپ کو شبہ ہے یا جہاں آپ کو معلوم ہے لگا ہے اس کے بعد پورا کپڑا پاس.
یہاں پر ایک وضاحت اور بھی ہوگی کہ آدمی کو یہ تو محسوس ہو گیا, پتہ چل گیا کہ ایک پیشاب کا دو تین خطرے اس کے گرے ہیں, لیکن کپڑا ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اب کہاں پر گرے ہیں. ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا, کیا اختیار کرے گا؟ اس میں بعض اوقات میں یہ ہے پانی کے بھی چھٹے ہوتے ہیں, اس میں پیشاب کے بھی چھٹے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا بالکل چھوٹا ہے کپڑا.
دیکھیے, اصل مسئلہ کیا ہے, وہ ضمن غالب اور یقین کے اوپر ہے. اگر ضمن غالب ہے کہ ہاں بھائی ہم سے پیشاب کے قطرے نکلے ہیں اور کپڑے پر گرے ہیں, تو جگہ معلوم ہو رہی ہے تو اتنا ڈھولنا ہے, جگہ معلوم نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے پورے کپڑے کو ڈھولے یا بدل لے, ہے کہ نہیں ہے. لیکن عادت یہ چیز ذرا سا بعید یہ کہ ایک دو قطرے گرے اور انسان کو کپڑے پر معلوم نہ ہو, الا یہ کہ کپڑا بھیگا ہوا ہو, وضو کے چھینٹے ہوں یا اور کوئی ایسا ہو, الگ مسئلہ ہے, ورنہ عام طور پر معلوم ہو جایا کرتا. اللہ کل لحال اصل مسئلہ کیا ہے, غلب ظن کے اوپر. اگر غالب گمان ہے کہ ہاں بھائی پیشاب کے قطرے گرے ہیں کپڑے پر, تو تمہیں یہ بھولے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر صرف صبح ہے, بعض لوگوں کو صبح جیسا رہا کرتا ہے, تو اس وقت تک نہیں دھونے کا جب تک یقین نہ ہو جائے اور اس کا اثر نہ دیکھے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ چلتے چلتے اگر منی خارج ہو جائے یا کسی کو دھات کی بیماری ہو تو کیا اسے جب ایسا ہو تو اپنے کپڑے بدلنا ہوگا, اور کیا اسے جب ایسا ہو تو غسل کرنا لازم ہوگا یا پھر وضو کافی ہوگا؟ یہ بھی واضح کر دیں کہ اگر نماز کی حالت میں ایسا محسوس ہو کہ کچھ خارج ہو رہا ہے تو اب کیا وہ اپنی نماز کو توڑے یا مکمل کرے؟
دیکھیے, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کسی کو بغیر اختیاری طور پر اور بغیر جوش کے منی خارج ہو رہی ہے تو وہ چیز ناپاک تو ہے, جس جگہ کپڑے پر لگے کپڑے کو دھلنا ہوگا اور استنجا کرنا ہوگا, یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں نا. اور جہاں تک غسل کا تعلق ہے تیسری بات, غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہے, اس لیے غسل کے لیے شرط ہے کہ جوش سے منی کا خروج ہو گٹکے سے. البتہ جو آخری بات انہوں نے کہا کہ نماز کی حالت میں, ظاہر بات جب نماز کی حالت میں ایسا ہوگا تو یہ حدث ہے, اور حدث سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, باطل ہوتی ہے, ان کو نماز چھوڑ دینا چاہیے اور جا کر کے دوبارہ طہارت حاصل کر کے نماز پڑھنی چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ فقی اور محدث میں کیا فرق ہے؟
دیکھیے, فقیہ وہ ہے جو فقہی مسائل جو احکام ہیں حلال اور حرام کے, ایسے نہیں ہے, اس کا تعلق مثلا عقیدے سے اور تفسیر سے ان باتوں سے نہیں رہا کرتا ہے, ایسے نہیں, معاملات ہیں, عبادات ہیں, اس سلسلے میں دینی رہنمائی کیا ہے اس کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں مسائل عقد کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے, اس پر تدبر کرتا ہے. اور محدث وہ ہوا کرتا ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ جمع کرتا ہے, اس کی تحقیق کرتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, ٹھیک نہیں, اس حدیث کے اوپر کیا کلام ہے, یہ تمام چیزیں جمع کرتا ہے یا اس کو یاد کرتا ہے, اس کی تحقیق میں لگا رہتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے محدثین جو ہیں وہ فقیہ بھی ہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان حدیث سے کیا مسائل مستمد ہو رہے ہیں. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں, امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ ہیں, ان لوگوں نے گویا حدیث کو جو جمع کیا ہے وہ فقہی انداز میں جمع کیا ہے. اسی لیے دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں کہ اس سے کیا مناسبت ہے, وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں. جی,
میرا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, جمعہ کی اذان ہم سنتے ہیں کہیں کہیں دو دو بار جاتی ہے, ایک تو میرے خیال ہے 10:30 پر اور دوسری بار جب امام ممبر پر آ جاتا ہے, تب اس کی کیا دلیل
ہے؟ دیکھیے, تمام حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیں, صحیح بخاری وغیرہ میں, کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کی, اور وہ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ جاتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر نہیں امام کے سامنے ہے نا مسجد کے دروازے پر اذان دیا کرتے تھے ہے نا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کثرت ہو گئی کس کی؟ لوگوں کی, لوگ بازاروں میں مشغول ہو گئے تو اس اذان پر اولاً تو پہنچتی نہیں تھی, اور اگر پہنچتی تھی تو لوگوں کے لیے بازاروں کو چھوڑ کر کے آنے میں دقت ہوا کرتی, کیوں خطبے کا بہت بڑا حصہ چھوٹ جایا کرتا تھا. اور آپ جانتے ہیں اس وقت جو ہے وہ نہ تو اس بات کی پابندی تھی کہ ہاں اتنے منٹ اتنے سیکنڈ کے اوپر جمعہ شروع ہوگا, جیسے کہ آج کل نماز وغیرہ کا اہتمام ہے یہاں پر ہے نا, خاص طور اپنے ہندوستان پاکستان میں, کہ متعین ہے کہ اتنے منٹ پر خطبہ شروع ہوگا اور اتنے منٹ پر جماعت شروع ہوگی, اور نہ ہی لوگوں کے پاس اتنی گھڑی تھی. اس لیے سہولت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا جو بازار میں دی جاتی تھی, اور تھوڑا خطبے سے پہلے دیا گیا تاکہ لوگ چھوڑ کر کے مسجد میں چلے آئیں. اس لیے اب اگر کہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے لوگوں کو انتظام کرنے کے لیے, جیسے سعودی ہے دکان وغیرہ بند کروانا ہے یہاں پر ہے کہ نہیں, اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو دوسری اذان بھی دلوائی جائے گی, اور اگر ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو دوسری اذان نہیں دلائی جائے گی.
اگلا سوال ساتھی لکھتے ہیں کہ مسجدوں میں ریڈی میڈ سترے کے بارے میں آپ کی گفتگو کافی بہتر تھی, جزاک اللہ خیر. اسی طرح خاص طرح سے سعودی کی مسجدوں میں ٹیر لگانے کے لیے جو رکھا جاتا ہے, اس کے جائز ناجائز پر ذرا روشنی ڈالیں.
نہیں دیکھیے, اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ تو دینا مشکل ہے, ہے کہ نہیں ہے, جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ دینا مشکل ہے, اس لیے کہ یہ امور عادات میں سے بیٹھنے کے لیے ٹیک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. اصل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں, اس کی ضرورت اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ آپ لوگ خود دیکھتے ہیں کہ یہاں اذان اور اقامت درمیان عمومی طور پر کوئی فاصلہ بنا, بلکہ لمبا فاصلہ. بعض بوڑھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی اذان اور اقامت درمیان میں آدھا آدھا 45-45 منٹ, ابھی ایک مسجد میں تو دیکھیں, تو اتنی دیر بیٹھنے کے لیے آدمی کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے, ٹیک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے بنوایا ہے اس کو, نہ شریعت سمجھا ہے نہ یہ سمجھا ہے کہ شریعت کا کوئی حصہ ہے. تو اگر ایسی جگہوں میں کہیں آپ ضرورت محسوس ہونا ٹھیک ہے, ورنہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم نے شیخ المسلمین کی مہم دیکھا ان کے وہاں نہیں ہے نا. تو اگر ضرورت ہے اس قسم کی, بوڑھے لوگ ہیں پہلے سے آتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں, تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز میں اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کبیرہ کہنا کہتا ہے.
دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جو وارد ہو اللہ اکبر ہی وارد ہے. اب مجھے کسی عالم کا قول یاد نہیں رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کبیرہ کہہ دے گا تو وہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے, لہٰذا اثر یہ ہے جس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے, اسی پر اعتماد کرے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے, اور یہ اضافہ اس قسم کا بدعت کے قبیل سے ہو جائے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے شیعہ وغیرہ اور کچھ بریلی حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کہتے ہیں, تو یہ کس حدیث سے دلیل لی جاتی ہے اور اس کی کیا شریعت میں دلیل
ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا کہا ہے, اور پھر حضرت علی ہی کو مولا نہیں کہا ہے, اور صحابہ کرام ان کو مولا کہا ہے, جیسے حضرت زید بن حارثہ ہیں آپ نے ان کو انت مولانا, فتح مکہ مکبرہ میں کیا کہا, انت مولانا ہے کہ نہیں ہے, اور اس طریقے سے آمتا مول القوم. تو مولا کے معنی اصل میں ہوتا ہے دوست کے, بڑے کے, ساتھی کے, اور اس چیز کو اللہ کے رسول نے اس وقت کہی تھی کہ آپ سمجھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ بطور امیر کے, گورنر کے یا قائد بنا کر کے بھیجا تھا, تو ان کے بعد تصرفات پر کچھ صحابہ کو اعتراض ہوا تھا, کیوں جو کئی سوال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ دروازہ بند کرنا چاہتے تھے کہ ہر امیر کے اوپر, جس بات ایک حدیث میں آپ نے کہا بھی کہ ہم امیر بھیجتے ہیں تو لوگ اس کی غلطیاں اور اس کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس دروازے کو بند کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا, ہم جس کے مولا ہے, جس کے دوست ہیں, جس کے محبوب ہیں, علی بھی اس کے دوست, اس کے محبوب ہیں. اب شیعہ حضرات اس کو غلط مفہوم دے کر کے اس کو مالک کے معنی میں لے لیتے ہیں, ہے نا, اور اس کو حضرت علی کے شعار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. میرے بات یہ چیز جائز نہیں ہے, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے انہیں مشکل کشا کے طور پر پکارنا شروع کر لیتے ہیں.
جی اگلا سوال ہے, میرا کاروبار گوشت کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کل جانور کی ہر چیز کا بازار میں استعمال ہے, جیسے شرمگاہ مذکر کی ہو یا مؤنث کی, مؤنث جانور کی, جانور کی بچے دانی یا جانور کی ریڑھ کی ہڈی میں جو سلف ہوتا ہے. ایسی اور بھی مختلف چیزیں ہیں جو چائنا کے بازار میں ہم سے مطلوب ہیں, تو کیا ان چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ یاد رہے کہ چیزوں کو کھایا اور کسی اور چیز میں استعمال بھی کیا جاتا ہے. یہ سوال میں بہت سے علماء سے دریافت کیا لیکن جواب مختصر دے کر ٹالا گیا. میری شیخ سے گزارش ہے کہ کتاب و سنت سے مختصر جواب عنایت فرمائے. جزاک اللہ.
بس یہ اس چیز کو ایک اصول کو جو قرآن نے ہمیں دیا, حدیث نے ہمیں دیا, اسے ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کو واضح کر دیا ہے, اس کو چھوڑو نہیں. حرام کو واضح کر دیا ہے, بیان کر دیا, اس کے قریب نہ جاؤ. کچھ حدیں متعین کر دی, ان حدوں سے تجاوز نہ کرو. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے بھول کر کے نہیں, بلکہ تمہارے اوپر رہنے کے طور پر, تو اس کے پیچھے نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور ذبح کیا جاتا تھا, بلکہ عام کھانا اس کا رہا کرتا تھا. قرآن اور حدیث سے جو ہمیں پتا چلتا ہے وہ صرف دم مسفوح کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ناپاک اور حرام ہے. اس کے علاوہ جانور کے کسی بھی جز کے بارے میں شرعی طور پر یا حدیث میں قرآن میں کوئی بھی چیز وارد نہیں ہے کہ ہاں یا یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پر سکوت ہے تو وہ چیز کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. استعمال کرنا ہے کہ نہیں, اس کا استعمال جائز ہوگا. بعض حدیثیں مرسل کے طور پر آئی ہیں کہ جانور میں سے پانچ چیزیں یا سات چیزیں مکروہ ہیں, لیکن وہ حدیثیں ضعیف ہیں, ان میں سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ضعیفہ کے چوتھی نہیں بلکہ 40 کے بعد جو ضعیفہ کا جو حصہ ہے اس کے اندر اس قسم کی حدیثیں نقل کی ہیں. اور مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب شیخ الحدیث کے اندر جلد 2 کے اندر بھی اس پر تفصیلی معلومات موجود ہے کہ مذبوح جانور کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سوائے خون کے. اور مجھے یہ بھی یاد رہا ہے کہ مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کا بھی حنفی کا بھی فتویٰ نقل کیا ہے کہ وہ چیز جائز ہے. البتہ ہمارے ہاں علماء احناف میں جو یہ مشہور ہے کہ یہ چیزیں مکروہ ہیں, ہے نا, جیسے شرمگاہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس ہی کوئی دلیل نہیں ہے, صرف مکروہ کیوں سمجھا ہے؟ اس لیے کہ ذہنی طور پر انسان سے کیا ہے, گھن محسوس کرتا ہے. تو جو آدمی گھن محسوس کرتا ہے وہ نہ کہے, لیکن جو کھاتا ہے اس کو اس سے روکے نہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں علاقے میں اگر اب تو حالات بدل گئے ہیں, ورنہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ ادھر ہی جاتا ہے تو ایک بار ہماری والدہ نے کہا تم لوگوں کے جھوٹا کھانے لائق نہیں ہو, کہہ دیا کہ میں مدرسن تھا تو ہم نے کھا لیا. تو یہ گھن محسوس کرنا یہ کہاں ایک نچلی چیز ہے. کوئی کہیں سے گھن محسوس کرتا ہے, کوئی کہیں گھن محسوس. ہمارے یہاں اگر کسی جانور کا سر ویسے لا کر کے رکھ دیا جائے, آنکھیں اس میں ہے, دانت اس میں ہے, تو کوئی آدمی کھانا کھائے گا؟ بھاگ جائے گا. لیکن یہاں سعودیہ میں دیکھیں انہوں نے ڈال ڈال کر کے آنکھیں بھی کاٹ کر کے رکھتے رہے, کھاتے رہتے ہیں. تو یہ گھن کا محسوس کر رہے ہیں چاہے نہیں ذاتی ہے اور چاہے نسبتی چیز ہے, کہیں کسی کو چیز کو کہیں کسی چیز کو. تو اللہ کل حال خلاصہ یہ ہے کہ ان کا یہ ان کی تجارت جائز ہے نا. جب اس کا کھانا جائز ہوا, استعمال جائز ہو, تو اس کی تجارت بھی جائز ہے سوائے خون کے.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک لمبی پوسٹ بھیجی ہے جس میں بہت ساری باتیں پرانی ہیں, لیکن ایک بات جو ہے جو ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسری بات میں جو ان کی نادانی ہے, تو دونوں چیزوں کو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ غیر مخلدوں کی وجہ سے بہت ساری ہزاروں پوسٹ بھیجی جاتی ہیں, تو انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے جس میں فقہ کی اہمیت کو ثابت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ فقہ کی اہمیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیسے تھی, تو حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، سردار بننے سے پہلے صفہ حاصل کرو، صحیح بخاری کا حوالہ ہے. اور اسی طریقے سے اس لمبی پوسٹ میں اور ایک چیز بھی یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے میراث کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جب تک تم میں یہ متبحر عالم یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود ہیں مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو. اور بتاتے ہیں اس کو صحیح بخاری کا حوالہ دے کر کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لوگوں کو تقلید شخصی پر آمادہ کرتے تھے، جبکہ غیر مقلدین کے یہاں تقلید شخصی سراسر حرام اور ناجائز ہے.
دیکھیے اس پوسٹ کو ہم نے بھی پڑھا ہے، اس پوسٹ کے اندر دھوکا جھوٹ سے کام لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو ہم آپ کو جو اس کی کسی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر لائے. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حق کی توفیق بخشے، حق پر چلنے کی توفیق، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک آپ نے کہا پہلا سوال، حضرت عمر نے کہا کہ تفقہ قبل ان تسلموا، سردار بننے سے پہلے فقہ حاصل کرو. سوال یہ ہے کہ عہد صحابہ اور تابعین میں فقہ سے مراد کیا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے من یرید اللہ خیرا یفقهه فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کرا اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو فقہ سے مراد کیا ہے؟ دین کی تعلیم ہے، صرف میں عقیدہ ہے اور یہ ہیں ساری چیزیں ہیں، میں یہ کہ موجودہ مروجہ فقہ ہے. موجودہ مروجہ فقہ اس زمانے میں اس قدر تصور تھا ہی نہیں، بلکہ اصل اگر آپ پوچھیں تو مکمل دین کو جاننے کے کا نام فقہ، حتیٰ کہ عقیدے کو سب سے اہم اونچا مقام یہ اگر فقہ کے اندر، اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ جس کتاب کو وہ لوگ امام بنکر رحمہ اللہ کتاب مانتے ہیں اور عقیدے کے اوپر، اس کا نام کیا ہے؟ الفقہ الاکبر. کیا نام ہے؟ الفقہ الاکبر. اس میں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا ایسے مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر اس کی شرح ہمارے بھائی لوگ دیکھ لیتے ہیں فتح الباری کے اندر یا عین کے، تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی فقہ سے مراد کیا ہے. تو فقہ سے مراد کیا ہے؟ دین کی سمجھ. ہم کہتے ہیں دین حاصل کرو، کون کہتا نہیں دین حاصل کرو. حضرت عمر کے کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اولاً تو جب آدمی سردار بن جائے گا تو اس قدر مشغول ہو جائے گا کہ وہ دین نہیں سیکھ سکے گا. جب سردار بنے گا تو اسے دین کے وقت فیصلہ کرنا ہے اور یہ ہے، اس کو فقہ کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا اس سے دین کے سمجھ میں روز پڑے گی، لہٰذا اس سے پہلے پہلے اسے دین کی سمجھ حاصل کر لینا چاہیے. اور جہاں تک حضرت ابو موسیٰ اشعری کا تعلق، ہر انسان عقل رکھتا ہے جو تھوڑی تھی، اگر اس نے جو ہے تقلید کی، کالی عینک نہیں پہن رکھی ہے تو سمجھے گا کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اور آپ موجود ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے گا آپ کے سامنے کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں تکلیف جگہ دے رہے ہیں؟ یہ تو اہل علم جو ہیں، علم والا ہے، اس کے علم کی قدر ہے. ہمارے والد بیان کرتے تھے کہ جب علماء اہل حدیث جمع ہوتے تھے اور شیخ العزیز مولانا احمد اللہ پرتاب جمی رحمہ اللہ رہا کرتے، تو بڑے بڑے علماء اس وقت اگر کسی کو شیخ العزیز کہا ہے تو وہ مولانا احمد اللہ صاحب مرحوم مراد ہوا کرتے تھے. تو کہاں جلسہ ہوتا تھا، کانفرنس ہوتی تھی، لیکن جلسے میں کوئی آدمی فتوا نہیں، کوئی آدمی نہیں پتا. اگر کوئی پوچھتا تو کہتے کیا کہتے، لاؤ فقہ مجید سے پوچھو. تو یہ ایک عالم کی قدر ہے، عالم کے حوالے اس کو کرنا ہے، نہ ایک لوگوں کو تکلیف کی دعوت دینی ہے. اسی طریقے سے فقہ کے اندر بہت ایسے دھوکے بازی سے کام لیا گیا ہے الامان خاطر کہ تعجب ہوتا ہے، یہ لوگ دین کے نام پر، یعنی دنیا کے نام پر کوئی کسی کو دھوکہ دے، کوئی بتائے، دنیا کے سامان کے اندر آ کر کسی عیب کو چھپائے، الگ بات ہے، لیکن دین کے نام پر. اب مثال کے طور پر اس کے اندر نقل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت اور حوالہ دیا ہے المختارہ کا کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ناک کے نیچے رکھا جائے، اور کہا کہ حدیث صحیح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کسی عالم نے دنیا کو صحیح نہیں کہا. اور سوال یہ ہے کہ وہ حدیث مسلم احمد کے اندر موجود ہے، وہ حدیث انہی الفاظ ابو داؤد میں موجود ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر کے مختارہ کا حوالہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی چالاکی ہے تاکہ عام لوگ، چھوٹے پڑھے لکھے لوگ، یہ سمجھے کہ ہاں بھائی سن ابو داؤد میں جو حدیث ہے مسلم دوسرا ضعیف ہے لیکن اس کتاب میں کیا ہے صحیح سمجھ سے مر رہی ہے. صوفیہ جہد جب کتاب کے جب کسی کتاب کی کسی کپڑے کے عیب کا چھپانا جائز نہیں ہوگا تو کسی قول رسول یعنی رسول طرف جس کی نسبت کی گئی ہے اس کے عیب کو چھپانا کیسے جائز ہوگا. اسی طریقے سے آگے جو لکھا ہے کہ حضرت بکر اور حضرت عمر حضرت عثمان رفیع الدین امام کی طرف آتا پسند مرا کرتے تھے ہے کہ نہیں. اور کیا کہا مرسل صحیح مرسل صحیح. اگر ان لوگوں کو برا برابر ہی اسماء الرجال کا علم ہے تو وہ حدیث ہے کس سے عبد الرحمن بن زید عن ابیہ اور عبد الرحمن بن زید یہ مشہور ہے بلکہ امام حاکم ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اپنے باپ سے عبد الرحمن نے بہت سی ایسی جسے کہتے ہیں کہ وہ بنیاد حدیثیں بیان کی ہیں اور اصل یہ کام کس وجہ سے عبد الرحمن کی وجہ سے اور اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مرسل صحیح اور مرسل بھی ہے تو مرسل غریب کی قسم سے صحیح قسم سے نہیں ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی نے اور ایک پوسٹ بھیجی ہے جس پوسٹ کے اندر اسی طریقے کا اور ایک دھوکہ دیا گیا ہے جس کے اندر مولانا امرتسری رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی ثنائیہ پہ ایک عبارت نقل کرتے ہوئے الزام لگایا گیا جھوٹا الزام کہ انہوں نے لکھا کہ تم تین طلاق کو ایک ماننے والے جو ہے وہ محمدی ہیں اور تین طلاق کو تین ماننے والے وہ فاروقی ہیں لہٰذا وہ فاروقی کے ساتھ اٹھیں گے اور وہ محمدی کے ساتھ اٹھیں گے. اتنا بڑا بہتان اس میں بتایا گیا ہے جبکہ کتاب بیچی گئی تو کچھ اور عبارت تھی صحت کا اس پر وضاحت کرتے.
دیکھیے فتاوی ثنائیہ مولانا داؤد راز رحمہ اللہ کی مرتب کردہ ہے اور یہ جو قول نقل کیا گیا ہے علامہ امرتسری رحمہ اللہ کا نہیں ہے بلکہ یہ تین طلاق اور حنفی مذہب یہ حضرت مولانا خطیب الہند محمد سعد جوناگڑھی رحمہ اللہ کا ایک مقالہ ہے جس میں سے لیا گیا ہے. انہوں نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں اس مسئلے کو اپنے حنفی بھائیوں کے سامنے رکھا ہے. میں وہ عبارت آپ کے سامنے چار چھ سطر پڑھ دیتا ہوں حالانکہ پورے عبارت بڑی پڑھنے کے لائق ہے جس سے بندے کا ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اور پیروی اور بزرگوں کی تعظیم خاص صحابہ کرام ہیں یا بعض بزرگوں کی تعظیم کا پتہ چلتا ہے اور پتہ چلتا ہے مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ اپنے دل میں کس طریقے سے سنت کی محبت اور بزرگوں کی تعظیم اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے لیکن لوگوں نے اسے کیا انداز دے دیا ہے. جیسے مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ ایک تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے نہ تو شروع خلافت کے زمانے میں ایسی طلاق دینے والے پر اس کی عورت حرام سمجھی نہ بعد شروع خلافت حرام سمجھی. ہاں لوگوں کی حالت بدل جانے سے ایک ایسا حکم جاری کیا جس سے وہ پھر اپنی وقتی حالت پر آ جائیں. دوستو اگر اسی پر اصرار ہے کہ نہیں حضرت عمر نے یہ فتویٰ عبد الآباد کے لیے شرعی طور پر ہی دیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ اور ہم یعنی اپنے بنے کہہ رہے ہیں کہ آپ اور ہم تو اسے کیوں مانے. ہم فاروقی تو نہیں محمدی ہیں ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو ہم نے نہیں مانا کہ حج میں تمتع نہ درست ہے وغیرہ اس قول کو بھی ہم کیوں نہ چھوڑیں کہ ایسی تین طلاقیں تین ہی ہو جاتی ہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی ایک مسائل ہیں جنہیں حنفی اور اہل حدیث دونوں نے بہت مخالفت حدیث چھوڑ رکھا ہے. بس آؤ اس قول کو بھی کسی باعث چھوڑ دیں اور خدا کی رخصت کو تنگی سے نہ بدلیں. برادران میں مانتا ہوں کہ بزرگوں کی بزرگی ماننا ضروری ہے ان کی بات کر آنکھوں پر رکھنا ہم چھوٹوں کا کام ہے لیکن ذات کی بزرگی اور بات کی بزرگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور نہیں ہے. اس لیے ہم اہل حدیث سے یہی کرتے ہیں کہ بزرگوں کی جو باتیں خدا کے حدیث پائیں انہیں چھوڑ دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بزرگی جو کی تو قائم رہے. سب بزرگوں کی بزرگی کریں لیکن نہ اتنی کہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. یہی نصیحت آپ کو بھی ہم کرتے ہیں کہ فقہاء کرام نبی نہیں جو وہ غلطی سے معصوم ہوں. امام صاحب بھی ایک مجتہد ہیں اور خود حنفی مذہب کا اصول ہے کہ مجتہد یقتی و یصیب یعنی مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے آخر تک لکھا ہے نا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بزرگوں کا احترام بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھنے کے اوپر مقدم بھی رکھنا ہے. لیکن یہ بھائی لوگ بعض لوگوں کے بعد ایسے الفاظ جو قابل اعتراض ہو سکتے ہیں اس کو لے کر کے اس قدر الگا اور اس قدر اس کو غلطی وعدے کرتے ہیں جو انسان کو پکڑ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
جزاکم اللہ خیر محسن جزا. ایک ہی سیشن میں شروع 79 امید یہ خود بھی سنیں گے اور دوسرے کو بھی سننے کا اثر یا اور سبب بنیں گے. جزاکم اللہ خیر محسن جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.